جناب اسپیکر، متناسب نمائندگی پر بحث گزشتہ اجلاس سے چلی آ رہی ہے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آج جو دن اس ملک کو دیکھنا پڑ رہے ہیں اور جو حالات اور جو سیاسی فضا ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہے اور بدامنی کی کیفیت اور دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کو جس انداز میں دھچکا لگا ہے یا لگ رہا ہے، اگر صحیح معنی میں اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ ساری کی ساری غلطی کی بنیاد ہمارا موجودہ الیکشن سسٹم اور الیکشن کا نظام ہے، جہاں الیکشن میں اور بڑی خامیاں اور بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم صرف نظر کر کے الیکشن کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں. یہ کس قدر ستم ظریفی اور عجیب بات ہے کہ آج ایک آدمی ایک عام چپراسی کی بھرتی کے لیے اس وقت تک سلیکٹ نہیں ہوتا جب تک اس کی باضابطہ کوئی تعلیم نہ ہو، اس کے پاس کریکٹر کی اسناد نہ ہو اور اس کا کریکٹر واقعی بے داغ ہو. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص ممبر اسمبلی بن کے ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے یا ملک کی باغ ڈور ہاتھ میں دیتا ہے، ہمارے ملک میں ایسے آدمی کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، جاہل ہے، کچھ ہے. شرط یہ ہے ہمارے ملک میں اگر کوئی دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، چاہے اس نے دولت کسی بھی انداز میں کسی بھی طریق سے جمع کی ہے، وہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے. جبکہ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی تعلیم کے اعتبار سے، محب الوطنی کے اعتبار سے یا اور اپنی خدمات کے اعتبار سے، یا اسی طرح وہ آدمی پاکستان میں کسی نمایاں کارکردگی کے اعتبار سے ایک اپنا مقام رکھتا ہے، ہمارا سسٹم ایسا سسٹم ہے کہ وہ اس سسٹم کے تحت پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خصوصیت کے ساتھ جب یہ اس الیکشن میں، جو الیکشن ابھی 93 میں ہوا، اس میں الیکشن آور پر مجھے بھی موقع ملا تو میں نے اس وقت بھی کہا یہ جو ہمارا طرز انتخاب ہے، اس طرز انتخاب سے ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص گروہ کو فائدہ پہنچتا ہے اور ہمارا موجودہ نظام انتخاب سوائے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں کے اور کسی کے لیے اسمبلی کے دروازے کھلنے نہیں دیتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسے وڈیرے، سرمایہ دار، چور، ڈاکو قسم کے لوگ پیسے کے بل بوتے پر اسمبلیوں میں آتے ہیں تو وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے، ہارش ٹریننگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی احساس نہیں کرتے کہ ہمارے ملک، ہمارے قوم اور ہماری ملت کی بےزتی اور توہین اس میں کس قدر ہوتی ہے اور ہمارے اس کردار کے اثرات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. چونکہ وہ ایک کاروباری ذہن رکھتے ہیں، انہیں بس اپنی دولت اور سرمایہ سے مطلب ہے اور انہیں اس بات کی کوشش ہوتی ہے. آج الیکشن بھی ایک کاروبار بن کر رہ گیا اور بلکہ بڑی نفع بخش تجارت ہے. وڈیرا یہ سوچتے ہیں، سرمایہ دار یہ سوچتا ہے کہ اگر آج الیکشن میں 50-60 لاکھ روپے خرچ کر دیے جائیں تو کل الیکشن میں جیتنے کے بعد یہ 50-60 لاکھ روپے تو بڑی آسانی سے جمع ہو جائیں گے، بلکہ اگر سال دو سال مل گئے تو صرف 50-60 لاکھ نہیں بلکہ اربوں روپے وہ قومی خزانے سے لے اڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دولت کے بل بوتے پر اسمبلیوں میں آتے ہیں ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خالی جیب کو پر کر لیں اور آئندہ الیکشن کی تیاری کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا اپنا اثر و نفوذ عوام کے اندر جو ہے پیدا کر لیں کہ آئندہ الیکشن میں انہیں آسانی کے ساتھ کامیابی ہو جائے. تو جناب والا، آج اس سسٹم پر بات ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے قریباً پاکستان کے عوام اس بات پر متحد ہیں کہ یہ جو سسٹم انتخابات کا ہے، اس سسٹم کے ذریعے کوئی بھی محب وطن شخص، ملت اور قوم کا وفادار شخص اور کوئی بھی صلاحیتوں والا شخص اپنے علم، اپنی صلاحیتیں، اپنے عمل اور اپنے کردار کی بدولت اسمبلی میں نہیں آ سکتا. اور پھر خاص طور پر یہاں تو سیاسی جماعتیں بھی باضابطہ جب ٹکٹ دیتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس علاقے کی عوام میں کون شخص اپنے کردار کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. وہ سیاسی جماعتیں بھی یہ دیکھتی ہیں، بلکہ یہ پوچھتی ہیں کہ آپ یہ بتلائیں کہ آپ ٹکٹ لینے کے لیے ہماری جماعت کو کتنی رقم دیں گے. گویا کہ ٹکٹ دینے کے لیے، لینے کے لیے وہی کامیاب ہو سکتا ہے بڑی جماعت سے جو اپنی جماعت کو لاکھوں روپے پہلے چندے کے نام سے رشوت دے. پھر یہ چندے کے نام سے رشوت دیتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کتنا خرچ کریں گے، وہ کہتا ہے جناب میں 2 کروڑ روپے خرچ کروں گا. تو آج یہ ٹکٹ جماعتیں صرف دولت اور سرمایہ کے بل بوتے پر اس لیے دیتی ہیں کہ وہ جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ آدمی تقویٰ پرہیزگاری یا حب الوطنی کے وجہ سے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ کامیاب ہوگا تو سرمایہ کے بل بوتے پر ہوگا۔ اور آج ہماری قوم کا مزاج یہ بن چکا ہے، آپ اور یہ سارا ہاؤس الیکشن کے ذریعے سے ہو کر آیا ہے، عوام کا ذہن یہ بن گیا ہے۔ ہم جب دیہاتوں میں جاتے ہیں تو نمایاں طور پر دیواروں پر لکھا ہوتا ہے بجلی دو سڑک لو، بجلی دو ووٹ لو، سڑک دو ووٹ لو، فلاں چیز دو ووٹ لو۔ اب ایک آدمی جو کہ بہت بڑا لائر ہے، بہت بڑا حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، نہ وہ بجلی دے سکتا ہے، نہ وہ ووٹ لے سکتا ہے، نہ وہ الیکشن سے پہلے پہلے سڑک دے سکتا ہے، نہ وہ الیکشن سے پہلے پہلے سکول دے سکتا ہے۔ اور ہم نے وہ سرمایہ دار دیکھے، آج وہ سرمایہ دار ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے گاؤں میں جا کر کہا سڑک پر کتنا خرچہ آتا ہے، انہوں نے کہا 7 لاکھ روپے، انہوں نے کہا یہ 10 لاکھ لے لو، یہ 10 لاکھ اپنے پاس رکھو، اگر میں کامیاب ہو گیا تو سڑک بنا دوں گا، 10 لاکھ اٹھا لوں گا، ورنہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تم اس 10 لاکھ روپے سے اپنی سڑک بنا لینا۔ گویا کہ ووٹ عوام سے خریدے جا رہے ہیں اور عوام کا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ ووٹ کیا ہے، ووٹ ایک پرچی ہے جس کی ہم نے قیمت وصول کرنی ہے، اور وہ چھوٹی سی قیمت وصول کر کے اس ملک کو، اس قوم کو ڈاکوؤں کے سپرد کرتے ہیں، اور اس ملک اور قوم پر ڈاکوؤں لٹیروں کو مسلط کرتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں پیسے سے سروکار ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حب الوطنی کے جذبے سے اگر منتخب ہو کر چلا بھی گیا تو وہ آگے جا کر چونکہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اول تو وہ خود کہتے ہیں جب اس کے پاس سرمایہ نہیں، دولت نہیں، یہ جیت کیسے سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری ہمارے نظام کی خرابیاں، اس کی جڑ الیکشن ہے۔ جب تک ہم اس سسٹم کو صحیح کرنے کی طرف قدم آگے نہیں بڑھاتے، اور پھر اس سسٹم میں اور خرابیوں کے علاوہ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وڈیروں نے اپنے مخصوص حلقے بنا رکھے ہیں، ان کے حلقہ بندیاں اس انداز میں کرائی ہیں کہ حلقہ بندیوں میں صرف اور صرف ان کے مزارے، ان کی رعیت، ان کے ہاری وہی ہوتے ہیں، اور وہ جب چاہیں۔ یہاں ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں اپنے مد مقابل کو کھڑا ہونے کا حق نہیں دیتے، جو اپنے علاقوں میں اپنی رعایا کو دوسرے کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیتے، جو اپنے علاقوں میں اپنی زمین پر جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، انہیں یہ حق نہیں دیتے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے گاؤں میں داخل ہونے دیں؟ یہ نظام کی خرابی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے تھوڑا سا بھی ہماری مرضی سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہا تو یقیناً یہ لوگ ہمارے جیسے صفاق، ہمارے جیسے ڈاکو، ہمارے جیسے لٹیرے کو کبھی بھی اپنا منتخب نمائندہ نہیں بنائیں گے۔ تو جناب والا، اس الیکشن کی جہاں اور خرابی ہیں، ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ایک چال ہوتی ہے کہ دو آدمی آپس میں مد مقابل ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو پیسے دے دیے، 50-60 لاکھ روپے دے دیا کہ تو بھی کھڑا ہو جا، ایک تیسرے کو کھڑا کر دیا، اپنے ووٹ تقسیم کرائے، ایک طرف 1 لاکھ میں سے 75,000 ووٹ چلا گیا اور دوسری طرف 26,000 ووٹ لے کر یہ چوتھے صاحب کامیاب ہو گئے۔ گویا کہ اب اس حلقے کا نمائندہ وہ ہے جس نے 26,000 ووٹ لیا ہے، اور اس کے برعکس جبکہ اس کے خلاف 75,000 ووٹ استعمال ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 25,000 ووٹ لینے والا شخص 1 لاکھ عوام کا نمائندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ کرپشن، یہ انداز، یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب کوئی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر، حب الوطنی کے جذبے کی بنیاد پر، اپنے کردار اور قربانیوں کی بنیاد پر، عوام کے ساتھ اپنے میل جول اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر منتخب ہو کر اسمبلی میں آئے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے الیکشن کے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں گے۔ آج اس ہاؤس کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے یہ موقع ہے، اگر آج یہ ہاؤس چاہے تو وہ نظام انتخاب کو اس انداز میں، اس سانچے میں ڈھال سکتا ہے کہ آج ہمارے منتخب ہو کر آنے والے اسمبلیوں میں نہ ہاتھ ٹیڑھ کا شکار ہوں، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے ہوں، نہ محض اپنی پارٹی کی بنیاد پر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دینے والے ہوں، بلکہ انہیں اس انداز میں اسمبلیوں میں آنا چاہیے کہ وہ حق اور سچ کی بات کہیں۔ اگر ان کی پارٹی کا لیڈر غلط بات کہتا ہے وہ اٹھ کر کہیں کہ میں اختلاف کرتا ہوں اپنے لیڈر سے، اگر ان کی پارٹی کا حکمران یا وزیر کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ اٹھ کر کہیں کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کی بنیاد پر جیت کر آئے ہیں، ہم اپنے پارٹی کے ٹکٹ کے مرہون منت نہیں ہیں۔ تو جناب والا، اس کے لیے جو اس وقت دنیا میں رائج الوقت طریقے ہیں انتخابات کے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ جو اس وقت ایک آئیڈیل کے طور پر سامنے ہے، جسے متناسب نمائندگی کے نام سے جانا جاتا ہے، اگرچہ اس میں بھی کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے،
उसमें भी कुछ तरमीमात की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी के उनवान पर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान में हर पार्टी उसका जितना वोट बैंक है, जितना उसका वोट पूरे मुल्क में है, वो अपना वोट लेकर चाहे उसका एक नुमाइंदा हो वो असेंबली में पहुंचेगा और हर पार्टी अपने बेहतरीन से बेहतरीन दिमाग असेंबली में भेजेगी। यहां क्या होता है, पार्टी के लीडर हार जाते हैं, पार्टी के बानी हार जाते हैं, पार्टी के वर्कर हार जाते हैं और रिश्वत देकर पार्टी से टिकट लेने वाले जीत जाते हैं। वो आकर अपनी पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं, वो आकर अपनी पार्टियों की बदनामी का बास बनते हैं। लेकिन मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत अगर इलेक्शन हो तो पार्टी का बेहतरीन जेन, पार्टी के पढ़े लिखे लोग, पार्टी का तालीम याफ्ता तबका, पार्टी के बानी अरकान इन असेंबलियों में पहुंचेंगे तो फिर ये असेंबलियां तमाशागाह नहीं बनेगी, फिर ये असेंबलियां लड़ाई झगड़े का मैदान नहीं बनेगी, फिर ये असेंबलियां सेना के टिकट घरों का जो है वो मंजर पेश नहीं करेंगी, फिर इस असेंबली में मुल्क की पॉलिसियों पर बहस होगी, फिर इन असेंबलियों में मुल्क और मिल्लत के मफाद में बातें होंगी, फिर इन असेंबलियों में हम उसी अंदाज में सोच विचार करने के काबिल हो सकेंगे जिस अंदाज में दुनिया बड़ी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाती चली जा रही है। आज आए दिन जो कुछ आपको देखना पड़ रहा है, जो हमने सबका दौर में देखा, जो इस दौर में देख रहे हैं, शायद आने वाला दौर इस अंदाज में इससे भी ज्यादा बुरा हो। इस सारे के सारे बुराई का सबब और वजह यह है कि हमारा निजाम इंतखाब इतना बुरा और इतना गलत और इतने नादुरुस्त बुनियादों पर तरतीब दिया गया है, जो मैज जागीरदारों, मैज वडेरों, मैज हीरोइन के बड़े बड़े ठेकेदारों और मैज डाकुओं को सपोर्ट करता है। ये कारोबार मुल्क और मिल्लत के मफाद के, मुल्क और मिल्लत से मफाद के वाबस्ता लोग और मुल्क और मिल्लत से मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए हरगिज सपोर्ट नहीं करता। आज तो जिस आदमी के पास घर में 1 करोड़ रुपया नहीं है, चाहे वो वक्त का कैद आजम का भाई क्यों ना हो, चाहे वो अलामा इकबाल का जो है वो कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, मैं कहता हूं आज अगर एक तरफ अलामा इकबाल साहब आ जाएं, दूसरी तरफ कैद आजम आ जाएं और वो लोगों से कहे कि हमारे किरदार की बुनियाद पर वोट दो, मौजूदा निजाम इंतखाब में लोग कैद आजम अलामा इकबाल को छोड़ देंगे, वडेरों और सरमायादारों को वोट देंगे इस इलेक्शन की वजह से। यह निजाम इतना गलत है, लोगों को जब उन्होंने जेन बना दिया, बिजली दो वोट लो, सड़क दो वोट लो, स्कूल दो वोट दो, तो कहां से कैद आजम साहब हीरोइन के पैसे, अलामा इकबाल साहब चोरी और डकैती के पैसे कहां से देंगे? वो कहेंगे किरदार पर वोट दो, हमारे सोच पर वोट दो। लोग कहेंगे किरदार वाला दौर चला गया है, सोच वाला वोट दौर चला गया है, अब तो सरमाया की बात है, दौलत की बात है। हमें चाहिए कि जब तक हम इस इलेक्शन से, सिस्टम से निजात हासिल नहीं कर सकते, उस वक्त हम दूसरे इशू को उठाए नहीं। जब तक हम सही इलेक्शन का निजाम तरतीब नहीं देते, उस वक्त तक हमारी सही नुमाइंदगी नहीं हो सकती, और जब तक सही नुमाइंदगी नहीं हो सकती, कौम का कोई मसला भी हल नहीं हो सकता। अल्लाह करे हमारे सोच के धारे बदले, हमारे फिक्र के जाविये तब्दील हों, हम इस बुनियाद को समझें और इस बुनियाद को सही उनवान पर इस्तवार करने की कोशिश करें, ताकि मुल्क और मिल्लत के लिए एक सही नतीजा खेज मुतबादल क़यादत आ सके, जो मुल्क को बाइज्जत तरीके से 15वीं सदी में दाखिल कर, 20वीं सदी में दाखिल कर सके। अल्लाह हमारा हामी रखे।
आई गेव द फ्लोर साहब जहाँ राव केसर अली खान एंड सम टू अदर मेंबर्स आर चैंटिंग स्लोगन्स, इट्स नॉट मेंट फॉर दिस हाउस, प्लीज आप सम डेकोरम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदकल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब स्पीकर, बेहद मशकूर आपका हूँ और बहुत ही ज्यादा ममनून अपने हिज़्बे इख्तलाफ और हिज़्बे इक़्तदार का हूँ, जिन्होंने इस्लाम के उनवान पर जाने देने वाले उन 12 शहीदों के खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी शहादत खराज अकीदत पेश करने के लिए और आज उन पर जुल्म और सितम के जरिए से गोलियां चलाने वालों के खिलाफ मुजम्मत करने के लिए जो करारदाद हमने पेश की थी, जो तारीख हमने पेश की थी, जब उस तारीख पर बहस का मौका आया तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आधा घंटा हमने ऐवान का जाया किया है। जनाबे वाला, बोनीर में जो लोग शहीद हुए हैं, सबसे पहला यहां मेरा सवाल यह है कि उन लोगों का कसूर और जुर्म क्या था? क्या इस मुल्क में किसी एक शख्स का या किसी एक जमात का खड़े होकर यह कहना कि हमें अपने शबो रोज शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारने का मौका दिया जाए, ये पाकिस्तान में जुर्म है?
اگر یہ بات جرم ہے تو یہی جرم ہماری قوم آج سے 46 سال قبل کر چکی ہے. اسی جرم کے کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ ملک حاصل ہوا ہے. پھر آپ کو یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا بنانا, اسلام کے نام پر قربانیاں دینا, اسلام کے عنوان پر اس تحریک کا کامیاب ہونا, یہ ہماری قومی طور پر بہت بڑی مجرمانہ کاوش تھی. لیکن اگر آپ کو اور ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ کائنات کے اس خطے پر واحد مملکت پاکستان ہے جو اسلام کے عنوان پر حاصل کی گئی, تو کیا آج اس مملکت کے ایک خطہ میں اگر وہاں کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں میں, ہمیں اپنے ماحول اور معاشرے میں اسلام کا نفاذ چاہیے, تو پھر آخر کون سی وجہ بنتی ہے کہ ان پر گولیاں چلائی گئیں اور 12 افراد کو شہید کیا گیا اور درجنوں کی تعداد میں وہاں لوگ زخمی کیے گئے. اور پھر دوسری بات, اگر ان کا یہ مطالبہ غلط تھا تو پھر کیا جب 12 افراد شہید ہو گئے تو ان کا یہ مطالبہ کیوں مان لیا گیا؟ اگر ان کا مطالبہ غلط تھا تو 12 افراد کی شہادت کے بعد وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ ناجائز بات جائز کیسے ہو گئی؟ اور پھر ہماری حکومت نے اس کا کیا نوٹس لیا کہ جن لوگوں نے ان بے گناہ افراد پر جو اسلام کے عنوان پر مطالبہ کر رہے تھے ان پر گولی چلائی اور ان کے ساتھ زیادتی کی, ان کا کیا ہماری حکومت نے تدارک کیا؟ میں یہ بات آج کرنے پر مجبور ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ کیا کوئی ایسی سازش تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ملک میں یہ تاثر عام طور پر قائم ہو چکا ہے کہ پیپل پارٹی کا دور جب بھی آتا ہے تو پیپل پارٹی کے دور میں جب بھی لاٹھی گولی کی سرکار حرکت میں آتی ہے تو وہ ان لوگوں پر جو تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے میدان میں آتے ہیں تو ان پر یہ گولی چلتی ہے, لاٹھیاں ان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. اور پھر جو تحریک تحفظ ناموس رسالت کے لیے رشدی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے میدان میں آتی ہیں تو گولیاں ان کے خلاف چلتی ہیں. شریعت کا مطالبہ کرتے ہوئے اگر کوئی میدان میں آتے ہیں تو گولیاں ان کے خلاف چلتی ہیں. کیا آخر پیپل پارٹی کے دور اقتدار میں اس کے حق پر بھی کوئی روایت ڈالنے کا آئندہ کے لیے پروگرام ہے یا یہی وہی پرانی روایات کو برقرار رکھنا مقصود ہے؟ اور آخر یہ بات, اور یہ بات ہی میں کہنا چاہوں گا, کچھ لوگوں نے اسلام کا لیبل استعمال کر کے, اسلام کا نام استعمال کر کے پاکستان بننے کے بعد ایک مرتبہ اسلام کے نام پر اس ملک میں حکومت حاصل کی, 30 مہینے ان کو بھی حکومت کرنے کا موقع ملا. اگر انہوں نے اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی حکومت میں اسلام کے عنوان پر کوئی خاطر خواہ کام کیا ہوتا تو آج قوم کو یہ دور دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتا. جہاں ہم یہ کہتے ہیں پیپل پارٹی کے بارے میں ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ پیپل پارٹی پاکستان میں کبھی بھی اسلام کے نام پر برسر اقتدار نہیں آئی, لیکن گزشتہ حکومت اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئی, جس نے اسلام کے نام پر برسر اقتدار آتے ہی شریعت بل کا حلیہ بگاڑا اور شریعت بل میں یہ ترمیم کی کہ پارلیمنٹ کو قرآن و سنت پر بالا دستی حاصل ہوگی اور قرآن و سنت کو تمام قوانین پر بالا دستی حاصل ہوگی بشرطے کے پارلیمنٹ کے آئینی ڈھانچے سے نہ ٹکرائے. اور وہ سابقہ دور تھا جس میں سود کا تحفظ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی, وہ سابقہ دور تھا جہاں اس وقت کہا عورتوں کو سفیر بنا کر امریکہ میں بھیجا گیا اور لیڈی ڈیانا کی شکل میں عورتوں کے استقبال کرائے گئے اور نور جہان پانے زئی کو ڈپٹی چیئرمین بنایا گیا. مجھے اس بات کا جواب بھی چاہیے کہ یہ اسلام تھا؟ اگر یہ اسلام تھا تو آج یہ کچھ کبھی نہ ہوتا. یہاں اسلام کے نام پر بھی اسلام کا استحصال ہوا ہے اور سوشلزم کے نام پر بھی اسلام کا استحصال ہوا ہے. ہم اس اسلام کو بھی نہیں مانتے جو اسلام کے نام پر سود کا تحفظ کرے, ہم اس اسلام کو بھی نہیں مانتے جو اسلام کے نام پر سوشلزم کا تحفظ کرے, جو اسلام کے نام پر شریعت کے مطالبہ کرنے والوں پر گولیاں چلائے, جو اسلام کے نام پر تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے نکلنے والوں پر گولیاں چلائے, جو اسلام کے نام پر رشدی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر گولیاں چلائے. اس لیے یہ باتیں کیسا عجیب ماحول ہے, ایک طرف کا چہرہ دکھاتا ہوں تو شیم کی آواز ادھر سے آتی ہے, جب آئینہ ادھر سے دکھاتا ہوں تو شیم کی آواز ادھر سے جاتی ہے. گویا کہ, اور میں یہ بھی کہتا ہوں, اس سلسلے میں اگر مولویت کا کردار غلط ہے تو میں ہزار مرتبہ اس مولویت پہ لعنت کرنے کو تیار ہوں جو مولویت اسلام چھوڑ گئی, جو مولویت دین دے
بچ گئی جو مولویت پیغمبر کی شریعت چھوڑ کر عورتوں یا عورتوں اور مردوں کے درمیانے والی قوم کے سامنے اپنے سجدہ ریز ہو گئی. ہم ایسی مولویت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ہم کل بھی اپوزیشن میں تھے, اعلی کلمۃ الحق کا جذبہ بیدار رکھتے ہوئے کل بھی حق کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. نہ کل اسلام تھا نہ آج اسلام ہے, کل اسلام کے ساتھ جاتے
مولانا صاحب ذرا ٹھنڈے مزاج سے تکلیف ہو
بڑھاپے والا ٹھنڈا مزاج. اسلام کی بات آئے تو ٹھنڈا مزاج, اور جب ذاتیات کی بات آئے یہاں لوگ ذاتیات کے لیے کیا نہیں کرتے. آج مجھے احساس ہونے لگا, دکھ ہوا کہ جب اسلام کی بات چلی تو یہاں واک آؤٹ ہونے لگا تھا, جب ادھر سے بات ہوئی تو واک آؤٹ ہونے لگا تھا. کیوں کہ بات اسلام کی چلی ہے. اسلام کی جب بات آئے گی تو پھر ہر آدمی کا گریبان پکڑا جائے گا, پھر مہران بینک کے اسکینڈل سرد خانوں میں نہیں جائیں گے, پھر موٹر وے کی بحثیں سرد خانوں کا نظر نہیں ہوں گی. یہ ملک ہے بدقسمتی سے گورا انگریز اس ملک کو چھوڑ گیا اور کالے انگریز اس ملک پر مسلط ہو گئے, جنہوں نے گورے انگریز کے جانے کے بعد اس ملک کی بچی کھچی ہڈیوں کو نوچ ڈالا اور اس ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. آج وڈیرے دولت مند جاگیردار سرمایہ دار اس ملک کے اندر دولت اور پیسے کے ذریعے اس کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں کہ کوئی مخلص محب وطن, کوئی غریب شخص اپنی خدمت کے بل بوتے پر اس ایوان میں نہیں آ سکتا. جناب والا میں عرض کر رہا تھا کہ بنیر کے لوگ جن پہ گولی چلائی گئی, ہماری حکومت بتلائے کہ ان کا قصور کیا تھا. اگر قصور یہ ہے کہ وہ شریعت کا مطالبہ کر رہے تھے تو پھر جواب دیا جائے کہ ان کا مطالبہ منظور کیوں کیا گیا. اگر مطالبہ منظور کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جرم نہیں. اور اگر اسلام کا نام لینا اس ملک میں جرم ہے, جیسے کہ اکبر آبادی نے کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے, جا کے تھانے میں خدا کا نام لیتا ہے. اکبر اس زمانے میں اگر بنیر میں اسلام کا نفاذ کا مطالبہ جرم ہے, ہم یہاں بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم سڑکوں پر بھی کریں گے, ہم چوکوں چوراہوں میں کریں گے. اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام نہیں آیا, ہم انقلاب کے ذریعے اسلام لائیں گے. اگر کوئی لاٹھی گولی سرکار راستہ روکنا چاہتی ہے وہ ہمارا روک دکھائے. اس لیے اسلام کے عنوان پر جناب والا کبھی بھی نعرہ تو لگایا جا سکتا ہے, آپ کو جواب نہیں مل سکتا.
پلیز آگے.
اور ویسے بھی اس ملک میں نعروں کے ذریعے سے جو سیاست شروع ہوئی ہے آج تک وہ سیاست کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی. نعروں کے ذریعے سے ہی یہ کام چلتا چلا گیا. آج تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بھی صرف ایک نعرہ تھا. اور پھر کسی نے کہا روٹی کپڑا مکان, وہ بھی ایک نعرہ تھا. پھر کسی نے کہا معاشی استحکام, وہ بھی ایک نعرہ تھا. پھر سوشل کنٹریکٹ, وہ بھی ایک نعرہ تھا. یہاں سوائے نعروں کے اور کچھ نہیں ہے. اور نعروں سے نہ قوم کے پیٹ بھرے جا سکتے ہیں, نعروں سے نہ مظلوموں کی داد رسی ہو سکتی ہے, نعروں سے نہ ظلم و ستم کے تلسم توڑے جا سکتے ہیں, نعروں کے ذریعے نہ اپنے دشمنوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. نعرے لگانے والی قومیں تباہی و بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے. ہمیشہ وہی قومیں سر بلند و سر فراز ہوتی ہیں جو نعروں کی بجائے عملی میدان میں کام کریں.
مولانا صاحب یہ ایڈجسٹمنٹ موشن میں 15 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں ہو سکتی
جناب والا,
اور ٹائم بہت کم ہے, اور بھی مقرر ہیں.
ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے جناب.
نہیں 10 منٹ ہو
چکے
ہیں. 15 منٹ
میں آپ کے فرمانے پر.
آپ نے 10 اس میں کہ
آپ اتنی دیر بول رہے ہیں, لیکن ابھی بولنا چاہتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ میرے جیسے جذبات
تقریر کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کتنا ٹائم ہو.
میرے جیسے جذبات ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے سینوں میں موجود ہیں. میں تمام باتوں کو
مور ہیں آپ.
میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ دوسرے ساتھی اس عنوان پہ گفتگو کر سکیں. لیکن میرا مطالبہ ہے کہ جو 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں ہمیں ان شہیدوں کا, ہم اپنے شہیدوں کے لیے گرانٹ کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم اپنے شہیدوں کے لیے 5-5 لاکھ کا مطالبہ نہیں کرتے. میں اس ہاؤس میں مطالبہ کرتا ہوں
حمزہ صاحب.
جناب اسپیکر میرا اس ہاؤس میں آخری مطالبہ ہے, ہمیں 5-5 لاکھ نہیں چاہیے. ہم قصاص لیں گے قصاص, کہ وہ کون سے ہاتھ ہے جن ہاتھوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذبح کرایا ہے. ہمیں قصاص چاہیے, ہمیں مقابلے میں وہ سر چاہیے, ہمیں مقابلے میں وہ درد چاہیے. ہم ان کو بھی اسی طرح کیفر و کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں اسلام کے اصول کے مطابق.
نہیں
کرن کے بدلے میں جان لی جائے گی, عدالت کے بدلے میں آنکھ لیں گے, کرن کے بدلے میں کان لیں گے. انہوں نے ہمارا خون پیا ہے, ہم ان سے قصاص لے کے پڑیں گے.
ابھی کنکلوڈ کیجیے مسٹر حمزہ.
51.70 کروڑ روپے کی آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے. سب سے پہلی بات اس آمدنی کو جن بنیادوں پر اندازہ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ہم نے بجٹ بریفنگ میں وزیر خزانہ اور اپنے سیکرٹریز حضرات کو یہ بات واضح کر دی تھی، اور ہم نے ان کے سامنے اپنا موقف منوا لیا تھا کہ آپ نے جو بیس آمدن کا پیش کیا ہے اس میں خاص طور پر زراعت ہے اور ٹیکسز ہیں. آپ نے زراعت میں کپاس کو اپنا بیس بنایا ہے، چاول کو اپنا بیس بنایا ہے، گندم کو بیس بنایا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس سال ہمارے ملک میں کپاس وائرس کی وجہ سے پچھلے سال سے بھی کم ہونے کے امکانات نہیں بلکہ یقین ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جس بنیاد پر آمدن کو پیش کیا جا رہا ہے، اس وائرس سے بچاؤ کے لیے، اس وائرس کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اور ذمہ داروں کو وقت پر اعلی بیج مہیا کرنے اور پانی اور ان کو اسی طرح وقت پر سپرے مہیا کرنے کا حکومت نے کوئی ایسا پروگرام اور لائحہ عمل پیش نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ آمدن ٹیکسز سے پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ٹیکس دینے کے لیے سوائے ایک غریب اور شریف طبقہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے ٹیکس لینے کا کوئی ایسا حکومت کے پاس انقلابی لائحہ عمل نہیں ہے کہ جو صحیح معنی میں ٹیکس وصول کرنے کی ان سے کوئی کاروائی کی جائے. جناب والا، جب ہم اخراجات کی طرف دیکھتے ہیں، اور اسی عنوان پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 3 خرب 39 ارب تو آمدن ہوگی، اور ہم اخراجات کریں گے 3 خرب 85 ارب. گویا کہ 45 ارب 50 کروڑ روپے ہم اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کریں گے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی آدمی آمدن سے زیادہ خرچ کرے، چادر سے زیادہ اپنے پاؤں پھیلائے، تو پھر اس آدمی کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے؟ اور چادر سے زیادہ اپنے پاؤں پھیلانے والے پھر پوری رات کن کیفیات سے دو چار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ملک کس کیفیت سے دو چار ہوگا؟ لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اخراجات کہاں ہوں گے، تو پھر نظر آتا ہے کہ 1 خرب 1 ارب روپے یہ صرف ہم اپنے دفاع پہ خرچ کریں گے. اور میں آج اس ایوان میں یہی تلخ حقیقت نرم لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا غریب ملک کب تک خربوں روپے صرف اس ڈر سے کہ ہم نے انڈیا سے لڑنا ہے، ہم نے اپنا ملک انڈیا سے بچانا ہے، ہم خربوں روپے کا سالانہ بم، اسلحہ، راکٹ، میزائل خرید کر اپنے ملک میں رکھیں؟ کیا ہمارے ملک کو سوائے اس کے کہ ہم بمبوں کے ذریعے، ہم راکٹ لانچروں کے ذریعے اپنے ملک کا دفاع کریں، ہمارے پاس 2.5 لاکھ کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ آخر جناب والا، وجہ کیا ہے کہ ہندوستان بھی ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور آج کا دور بڑا انقلابی دور ہے. آج ہر بار 2.5 لاکھ سے دیواریں برلن بھی ٹوٹ چکی ہے. کیا ایسے دور میں خربوں روپے جہاں ہم دفاع پر خرچ کرتے ہیں، کیا ہم ہندوستان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ اس بات پر آمادہ ہو کہ وہ بھی اپنے خربوں ڈالر عوام پہ خرچ کرے، ہم بھی اپنے خربوں ڈالر عوام پہ خرچ کریں، اور ہمارے درمیان میں جو تنازع کی چیزیں ہیں ہم اسے بین الاقوامی سالسوں پر، اور یا ہم اسے آپس میں 2.5 لاکھ کے ذریعے حل کریں؟ اور میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمارا جو دفاع پر خرچ ہوتا ہے، میں آج یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ملک کا دفاع ایک ملک کی تنید اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح یہ بھی دفاع کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ملک کے سفارت خانے، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی اور ہمارے ملک کی وزارت خارجہ کی کارکردگی بھی دفاع کا حصہ ہے. ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کا عالم یہ ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ ہمارے 40,000 سے زائد ساتھی شہید ہو چکے ہیں کشمیر میں، ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، لیکن آج ہم مظلوم ہو کر بھی دنیا والوں کو نہیں بتا سکے کہ ہم مظلوم ہیں. انڈیا کی خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ انسانیت کا خون پیتا چلا جا رہا ہے، مگر دنیا میں وہ اپنے آپ کو پھر بھی جمہوریت کے چیمپئن کے طور پر منوا رہا ہے، دنیا میں وہ اپنے آپ کو پھر بھی ایک سیکولر ریاست کے عنوان سے پیش کر رہا ہے کہ ہمارے اسلامی برادر ممالک بھی ہمارا ساتھ دینے کی بجائے انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے زر مبادلہ پاکستان آنے کی بجائے انڈیا میں جاتا ہے، ہمارے اسلامی برادر ممالک بھی کشمیر جیسے ایشو پر ہمارا موقف تسلیم کرنے کی بجائے انڈیا کا موقف تسلیم کرتے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ کو بھی دفاع کا حصہ بنایا جائے اور انہیں اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہ دنیا میں ہمارے اس ایشو کو، ہمارے اس تنازع اور جھگڑے کو عوام دنیا کے سامنے پیش کریں اور وہاں سے ہندوستان کا اقتصادی بائیکاٹ کرائیں، ہندوستان کو اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ متنازع معاملات پہ ڈائیلاگ کریں، اور پھر ہم ایک ایسا امن کا آپس میں معاہدہ کریں کہ یہ جو ہم سالانہ کھربوں روپے صرف دفاع پر بمبوں پر خرچ کرتے ہیں، یہی پیسے ہم اپنی عوام پہ خرچ کریں تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ اس سال ہم بیرونی قرضہ پر جو سود کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم سود بیرونی قرضہ پر 20 ارب ہم بیرونی قرضہ پہ سود دے رہے ہیں، اور اندرون ملک جو ہم نے قرضے دیے 82 ارب روپے ہم اندرون ملک کے قرضوں پر سود دے رہے ہیں۔ جناب والا یہ ہم صرف سود دے رہے ہیں، اصل رقم جوں کی توں ہمارے کندھوں پر ہے۔ ہر سال جتنا ہم سود دیتے ہیں، اگر اتنا پیسہ ہم اپنی قوم پہ خرچ کرتے اور سود کی لانت سے ہم بچ گئے ہوتے، یا ہم نے اپنے قرضوں کو گھٹانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے ہوتے، تو آج یہ پیسہ ہم سود پر دے کر، سود پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سال کے لیے ایک چھوٹا سا بوجھ ہلکا کیا ہے جو آئندہ سال پھر جوان ہو کر آپ کے کندھوں پر آنے والا ہے۔ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے اور ہماری حکومت نے کیا سوچا ہے کہ ہر سال ہم 1 خرب سے زائد روپیہ صرف سود ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں، جبکہ قرض ہمارے اوپر برابر کیا ہے۔ جناب والا اس کے بعد اب میں آتا ہوں اس ایشو پر کہ ہمارے ملک میں ایک بات عام ہے کہ ہمارے ملک کے حالات، خاص طور پر لا آرڈر کا مسئلہ ہر وقت ہمارے لیے درد سر بنا رہتا ہے۔ 50 کروڑ روپے لا آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں، اور اس لا آرڈر میں آپس کے اختلافات ہیں، سیاسی جھگڑے ہیں، لسانی جھگڑے ہیں، قومی جھگڑے ہیں، صوبائی جھگڑے ہیں، اور اس لا آرڈر میں ایک جھگڑا ہے فرقہ واریت کا، اور اس ہاؤس کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ محترمہ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ کی موجودگی اور ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرنے میں کوئی عیب نہیں کرتا کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات میں سپاہ صحابہ کو ایک حصہ اور سمامیری جماعت کو فرقہ وارانہ فسادات کا ایک گروہ اور ایک فریق تسلیم کیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ ابتدا کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے ہم سے یہ پوچھنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی تقریروں میں تلخ نوائی کیوں ہے، آپ کا لہجہ سخت کیوں ہے، آپ کے جلسوں میں کافر کافر کے نعرے کیوں لگتے ہیں، آپ دل آزاری کا باعث کیوں بنتے ہیں۔ کبھی بھی کسی حکومت نے ہمیں بٹھا کر یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ سوائے اس کے یہاں سے بیٹھ کر دہشت گرد ہیں، تقریب کار ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، فرقہ پرست ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم کسی سے ڈائیلاگ کر کے اس کے مسائل نہیں پوچھتے، ہم صرف اسے فوراً کہہ دیتے ملک دشمن ہے۔ آج میں اس ہاؤس کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہاؤس کی ایک کمیٹی بنائیں، وہ کمیٹی یہاں پر اہل سنت والجماعت کے زعما کو اور اہل تشیع کے زعما کو بٹھائیں، بٹھا کر ہم سے پوچھیں آپ آپس میں کیوں لڑتے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے، ہم سے پوچھے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، ہمارے مد مقابل سے پوچھے آپ کو تکلیف کیا ہے، ہم دونوں اپنی اپنی تکالیف اپنے اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کی ہاؤس کی کمیٹی فیصلہ کرے کہ زیادتی جو ہو رہی ہے اس کا راستہ روکا جائے. جو باتیں فرقہ وارانہ فسادات کا موجب اور سبب بنتی ہیں ان باتوں کو ختم کیا جائے. جہاں سے لڑائی جھگڑا اور فساد جنم لیتے ہیں آپ ان سوراخوں کو بند کریں. لیکن میں یہ بات آج کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ نے فرقہ وارانہ فسادات کو خود پھیلایا ہے. فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی سازش کی سب سے بڑی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے, جو سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتی ہے اس کو بھی پکڑ کر جیل میں بند کر دو, اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دو, اور فلاں آدمی کو قتل کرا دو, فلاں آدمی کو جو ہے لال آدر کے عنوان پر یا 16 روپیوں کے عنوان سے آپس میں لڑا دیا جائے. تو میری آج یہ التماس ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہو تو میں اپنی جماعت کی طرف سے پیشکش کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ پر ہمیں بٹھائیں, کسی جگہ پر ہمیں بلائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں اپنی تکلیف دکھاتا ہوں. ہمیں تکلیف یہ ہے جناب کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی کتابیں شائع ہو کر مار پیٹ پر آ رہی ہیں جن کتابوں کا ایک ایک صفحہ اصحاب پیغمبر اہل بیت الزام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی توہین تنقید اور تبرہ بازی سے بھرا ہوا ہے. اب مجھے بتلائیں جب یہ لٹریچر آئے گا یہ بازار.
پلیز وائنڈ اپ, 15 منٹ ہو گئے.
میں نے تو اتنے نرم لہجے میں اور اتنی ایک اہم بات شروع کی ہے. چلو میں اپنی بات.
پلیز وائنڈ اپ.
جب یہ لٹریچر بازار کی زینت بنے گا تو مجھے بتلائیں کہ کون شخص اس لٹریچر کو پڑھ کر سر پہ نظر کر سکتا ہے. اور پھر بدقسمتی ہماری کہ ہمارے پڑوسی ممالک اتنا زہریلا لٹریچر پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور ان کے سفارت خانے اور ان کے یہاں پر پاکستان میں خانہ فرہنگ کے نام سے 15-15, 20-20 ادارے اتنا زہریلا لٹریچر شائع کر رہے ہیں کہ اس لٹریچر کی موجودگی میں یہاں فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ ہوگا, یہاں مذہبی فسادات جنم لیں گے. آپ برائے کرم اگر ہمیں بلا کر ڈائیلاگ نہیں کروا سکتے تو آپ اس لٹریچر کو بند کیجئے. ہم نے کسی لٹریچر کو اور لٹریچر لکھنے والوں کو ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ناموس صحابہ بل اسمبلی میں فائل کیا. بدقسمتی سے بعض ناعاقبت اندیش لوگ اور بعض فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ وزارت کا منصب سنبھالے ہوئے لوگ اس کا راستہ روکنے کے لیے آگے آئے. جناب والا میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت ویسے تو عورتوں کے لیے اس میں الگ الگ بینک بھی قائم کر رہی ہے, عورتوں کے لیے الگ پولیس اسٹیشن بھی قائم کر رہی ہے, لیکن میرا سوال ہے کہ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کا قیام عمل میں کیوں نہیں لایا جا رہا. خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پسماندہ علاقوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دی جائے. جھنگ ایک ایسا پسماندہ علاقہ ہے کہ جناب والا جھنگ وہ ضلع ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے فیصل آباد اس کی تحصیل تھا, شیخوپورہ اس کی تحصیل تھا, سرگودا اس کی تحصیل تھا, تحصیلیں ضلع بنی, ضلع سے ڈویژن بن گئی اور یہ ضلع جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں آئندہ سالوں میں آ کر یہ تحصیل نہ بن جائے. اس کے بہت سارے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل میں سے خاص طور پر اس میں یونیورسٹی اور اوور ہیڈ برج یا دیگر وہ چیزیں ہیں جو اس کی ضروریات ہیں. میری آپ کے ذریعے سے یہ اپنے اپیل ہوگی کہ پسماندہ علاقوں کی طرف بلا امتیاز توجہ دی جائے تاکہ ان کی ترقی کے لیے کوئی عملی قدم آگے اٹھایا جائے.
شکریہ. واٹ از یور پوائنٹ آف آرڈر خواجہ آصف صاحب؟
جناب اسپیکر, سر پچھلے سیشن میں اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ مہران بینک کے معاملات کی تحقیقات کے لیے ہاؤس کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. انہوں نے جو بات کہی کہ لٹریچر آتا ہے, آپ یقین کریں مجھے 6 سے زیادہ خط ریسیو ہو چکے ہیں ان کے نام سے کہ انہوں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
And I will not allow like that. پلیز مختصر ایک منٹ میں اگر آپ بات کر سکتے ہیں پہلے. دس ورڈز آر ایکسپائرڈ اینڈ آئی وڈ ناٹ الاؤ اینی بڈی ٹو.
جناب
پلیز ٹیک یور سیٹ.
میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے ایک منٹ کے لیے میں مجھے ریسپیکٹ ہے اپنے ممبر کے لیے, لیکن مجھے ایک منٹ کے لیے کہ میں نے اب جیسے حضرت مہدی کے بارے میں میری طرف جو تقریر منسوخ کی جا رہی ہے, میں نے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی نہیں کیا. وہ میرے مذہب کا حصہ ہے حضرت مہدی کا تشریف لانا, لیکن میں نے اس فرضی کردار کو جس کردار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب وہ شخص آئے گا
تو وہ نبی علیہ السلام کا روضہ توڑے گا, صحابہ کرام کو تخت دار پہ چڑھائے گا, حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر کھودے گا. اس فرضی کردار کو میں نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. جو نبی کا روضہ توڑے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا, جو شیخین کو سوری پر چڑھائے گا میں اسے بانس پہ چڑھا دوں گا. میں نے اس فرضی کردار کو للکارا ہے اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں.
تھینک یو ویری مچ. پلیز آئی گیو دا فلور ٹو یاسین صاحب. نو پوائنٹ فار گاڈ. پلیز ٹیک یور سیٹ. یو گو ٹو کنٹروورسیز اینڈ کریٹ پرابلم. پلیز آئی آلریڈی گیو دا فلور ٹو یو. یو ہیو آلریڈی میڈ اے اسپیچ. واٹ از دا پرابلم ود دا ہاؤس؟ ٹیل می What is your point of view?
کہ جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں صحیح پہنچائی جائے گی. یہ ٹھیک ہے کہ شاید آج آپ نے کوشچن اینڈ آنسر سیشن جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کیا.
دیٹ از ود دا سینس آف دا ہاؤس.
اچھا ٹھیک ہے, لیکن ہماری ٹیبلز کے اوپر ہماری فلور آف دا ہاؤس کچھ انفارمیشن جو ہے لے کی گئی اور اس کی صحت جو ہے اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں ٹھیک ہو.
وہ باہر ٹھیک ہو.
سر آپ کی ٹینشن دو چیزوں پہ دلا رہا
ہوں.
جناب یہاں پرائم منسٹر کے اس وقت کی تفصیل دی گئی ہے جو
حج
پہ گیا
اور
اس حج کے وقت کے اندر غیر مسلموں کے نام موجود ہیں کہ یہ غیر مسلموں نے حج کیسے کیا. وزیر اعظم صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں.
جب کوشچن آئے گا تو پھر
یہ جناب
ڈاکٹر یاسین صاحب پلیز نو کنٹروورسی. دوسرا مسئلہ جب کوشچن ہو ہی نہیں رہا تو آپ مسئلے کیوں پیش کریں. نو آئی ناٹ الاؤ یو. ڈاکٹر یاسین صاحب پلیز آرڈر ان دا ہاؤس.
بجٹ پہ اجلاس
کے
بجٹ
ایسا اقبال صاحب اگر یہی ڈسکشن کرنی تھی تو پھر اس رول سسپینڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ پوائنٹ